أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين حبيب الله العالمين أبي القاسم محمد اللهم صل على محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين سيما بقية الله في الأرضين قال الله تعالى في كتابه الكريم بسم الله الرحمن الرحيم ادعونی استجب لکم درود بھیجے محمد و آل محمد کل ہم نے دعائے فتح کی شرح کا آغاز کیا اور اس کے اندر بعض مقدماتی باتوں کو بیان کیا گیا کل ہم نے ابتدائی عرائض میں یہ عرض کیا کہ آئمہ اطہار علیہ السلام سے جو دعائیں منقول ہوئی ہیں ان دعاؤں کا ہدف کئی پہلوؤں کے اوپر مشتمل ہے اور تین اہم پہلو ہم نے آپ کے سامنے ذکر کیے سب سے اہم پہلو جو ہم نے کہا کہ دعا کا مقصد ہے وہ یہ ہے کہ انسانوں کو خدا نمتال کے ساتھ ایک براہ راست رابطے کے اندر لے کے آئے اور ہم نے کہا کہ یہی دعا کو پڑھنے میں ایک بہت بڑی خرابی ہے جو ہمارے معاشرے کے اندر آئی ہوئی ہے ہم لوگ دعا کو معمولاً عربی کی عبارات کے اندر پڑھ رہے ہوتے ہیں جبکہ دعا کا ایک اہم مقصد یہ ہوتا ہے کہ پروردگار کے ساتھ جو کلام کی کیفیت ہے وہ دعا کے اندر حاصل ہو جانی چاہیے اچھا یہی ہدف نماز کے اندر بھی حاصل ہونا چاہیے تھا بدقسمتی سے وہ بھی کم توجہی کی وجہ سے حاصل نہیں ہو پاتا تو پہلا مقصد تو دعاؤں کے اندر یہ ہے کہ پروردگار کے ساتھ ایک رابطہ مخلوق کا اور خالق کا رابطہ وہ حاصل ہو جائے دوسرا مقصد یہ ہے کہ جو دعاؤں کے اندر آئیڈیلز ہیں وہ انسانوں کے سامنے واضح ہو جائیں کہ انسانوں نے اپنی زندگی میں کس مقصد تک پہنچنا ہے اگر وہ ایمان لائیں تو اس ایمان کو کیسا ہونا چاہیے اگر ان کے اندر یقین ہو تو اس یقین کو کیسا ہونا چاہیے انسانوں کے ساتھ ان کے تعلقات کیسے ہونے چاہیے اپنے امام کے ساتھ ان کے تعلقات کیسے ہونے چاہیے ابھی چونکہ شرح دعائے افتتاح میں ہم دوسرے حصے پر پہنچیں گے تو اس میں یہ مطلب اور زیادہ نظر آئے گا کہ کس طریقے سے آئیڈیلز کو بیان کیا گیا اسلامی معاشرے کو کیسا ہونا چاہیے اور مختلف انسان کی کیفیتوں کو بیان کیا گیا ہے دعاؤں کے اندر کہ آئیڈیل کیسا ہو تیسری بات یہ کہ دعاؤں کے اندر اسلامی تعلیمات کی بھی تشریح کی گئی ہے یعنی آئمہ اطہار علیہ السلام کے پاس کچھ اوقات تو ایسے تھے کہ جس کے اندر وہ اپنے محفل درس کو تشکیل دیتے تھے روایتوں کو بیان کرتے تھے لوگوں کے سوال جواب کو پیش کیا کرتے تھے لوگ اپنے سوال اور آئمہ اطہار علیہ السلام سے جواب حاصل کرتے تھے لیکن بہت دفعہ ایسا نہیں ہوتا تھا بہت دفعہ اس طرح سے ہوتا تھا کہ لوگ ایک جگہ پہ بیٹھ جایا کرتے تھے امام دعا کو پڑھ لیتے تھے اور لوگ ان دعاؤں کو سن لیتے تھے اور ان دعاؤں ہی کے نتیجے میں معارف کو بھی حاصل کر لیا کرتے تھے اگر آپ اس عنوان سے دیکھیں تو آپ جو دعائے امام حسین یوم عرفہ کے لیے نقل ہوئی ہے اس کے اوپر عجیب آپ توجہ فرمائیے اس کے اندر پتہ نہیں کتنی ایسی جگہیں ہیں کہ جہاں پر ہم اسلامی عقائد کا بیان دعاؤں کے اندر دیکھ رہے ہوتے ہیں تو تیسرے جو اس کے اندر پہلو ہوتا ہے دعاؤں کے اندر وہ یہ ہوتا ہے کہ اسلامی تعلیمات کو لوگوں کے سامنے بیان کر دیا جائے اچھا اب دعا کا مقصد ہرگز لوگوں کو گوشہ نشینی کی طرف لے جانا نہیں ہے بدقسمتی سے پھر عرض کروں گا ہمارے معاشرے کی مشکلات میں سے ایک مشکل یہ بھی ہے ہمارے ہاں جو زیادہ عابد اور زاہد ہوتا ہے وہ زیادہ گوشہ نشین ہوتا چلا جاتا ہے یعنی یوں ہو گیا ہے کہ جیسے جو جتنی عبادتیں کرے گا لوگوں سے اس کے تعلقات اتنے ہی خراب ہوتے چلے جائیں گے جو جتنی عبادتیں کرے گا معاشرے کے اندر اس کی حرکت معاشرے کے اندر اس کی فعالیت کم ہوتی چلی جائے گی آئمہ اطہار علیہ السلام کی دعاؤں کے اندر ہرگز ایسا نظر نہیں آتا ابھی پھر عرض کروں گا دعائے افتتاح کے اندر تو خاص کر ایسا نظر نہیں آتا آئمہ اطہار علیہ السلام کی دعاؤں کے اندر یوں نظر آتا ہے کہ جو دعائیں پڑھنے والا ہے اس کے لیے ایک تحرک ایجاد ہو جو دعائیں پڑھنے والا ہے وہ اپنے اندر ایک بیداری کو سمجھے اور اسلام کو اپنی عملی زندگی کے اندر دیکھنے کی کوشش کرے اپنے معاشرے کے اندر نافذ کرنے کی کوشش کرے ہرگز آئمہ اطہار علیہ السلام کی دعائیں انسانوں کو گوشہ نشینی کی طرف لے جانے کے لیے نہیں ہیں اور اسی طریقے سے دعا اوراد بھی نہیں ہے دعا جادو نہیں ہے یعنی دعا کوئی ایسی چیز ہو جس کو ہم یہ کہیں کہ میں اپنے زیر لب پڑھتا رہوں گا اور مشکلات حل ہوتی چلی جائیں گی نہیں ایسا نہیں ہے ان دعاؤں کے اندر تحرک ہے انسان ان دعاؤں کو پڑھے اور ان دعاؤں کے اوپر عمل کرے اس کے ذریعے سے آئیڈیلز کو حاصل کرنے کی کوشش کرے بس پہلی بات تو یہ کہ دعا تحرک لے کے آئے دعا لوگوں کے اندر سکوت نہ لائے اچھا بعض اوقات ہم کسی کام کو ایک خاص نظر سے کر رہے ہوتے ہیں لیکن نتیجہ الٹا حاصل ہو رہا ہوتا ہے آپ تصور فرمائیے گا دعائے ندبے کا کردار کیا ہونا چاہیے، دعائے ندبہ اس کا کردار کیا ہونا چاہیے؟ دعائے ندبہ جو ہمارے پاس بہرحال جس صورت میں ہمارے پاس ہے وہ یہ ہے کہ ہم اس کو صبح جمعہ تلاوت کرتے ہیں. اب ظاہر ہے جس دن سے جمعے کی چھٹی ختم ہوئی ہے ہم اس کو اتوار کے دن صبح پڑھ لیا کرتے ہیں. چلو ٹھیک ہے، یہ اتنا بڑا کوئی بدعت نہیں ہے کہ ہم کہیں گے یہ حرام ہو گیا. نہیں حرام نہیں ہے، ٹھیک ہے، آپ کے پاس وقت نہیں نکل رہا جمعے کی صبح کو، آپ نے اتوار کے دن کے لیے رکھ لیا. دعائے ندبے میں کیا اثر ہونا چاہیے تھا؟ اثر یہ ہونا چاہیے تھا کہ کچھ دیر کے لیے ہم اپنے امام کے ذکر کو اپنے معاشرے کے اندر نافذ کریں، اور اس کا فائدہ یہ ہو کہ ہم ان کے ظہور کے لیے اور زیادہ کوشش کریں. اب ہم نے دعائے ندبہ کو کیا لے لیا؟ وہ یہ کہ جو امام کے مقابل ہماری ذمہ داری ہے وہ ہم نے دعائے ندبہ پڑھ کے پوری کر لی ہے. اب ایک ہفتے کے لیے ہمارا اور امام کا تعلق ختم ہو گیا. نہیں، ایسا نہیں ہے. دعائے ندبے کا کام یہ کہ تحرک دلائے، لوگوں کو معاشرے کے اندر لے کے آئے، لوگ معاشرے کو تبدیل کرنے کی طرف لے کے جائیں، بجائے یہ کہ ہم یہ سمجھیں کہ دعائے ندبے کا مطلب یہ ہے کہ ہمیں رونا ہے اور رونے کے بعد معاملے کو یہیں پر ختم کر لینا ہے اگلے ہفتے تک کے لیے. ماہ رمضان بھی ایسا ہی ہے. ماہ رمضان کی دعائیں ہم سے یہ نہیں کہتی ہیں کہ ماہ رمضان میں جو کچھ کرنا ہے وہ کر لو اور پھر ایک سال کے لیے آپ کو نجات مل جائے گی. نہیں، ایسا نہیں. بس پہلی بات تو یہ کہ دعائیں تحرک لے کے آئیں، لوگوں کو بیدار کریں، لوگوں کو فعال کریں. اس کے ساتھ ساتھ دین کی جامعیت بھی دعاؤں کے اندر نظر آتی ہے. دین کا کمپریہنسو ہونا وہ دعاؤں کے اندر بہت زیادہ نظر آتا ہے. مثال کے طور پر جیسے میں نے کل عرض کیا تھا کہ دعائیں ایک ویو کی طرح چل رہی ہوتی ہیں، کبھی انسان کو عروج کی طرف لے جا رہی ہوتی ہیں. ایک مثلاً انسان اپنے اندر رجا کو دیکھ رہا ہوتا ہے، ایک دم خوف کو دیکھنے لگتا ہے جب وہ نچلے حصے کی طرف آتا ہے. اسی طریقے سے دعا جامعیت رکھتی ہیں اپنے اندر، اسلام کے ہر موضوع کو پیش کر رہی ہوتی ہیں. انفرادی مسئلے کو بھی دعاؤں کے اندر ذکر کیا جاتا ہے اور اس اجتماعی معاشرتی مسئلے کو بھی دعاؤں کے اندر ذکر کیا جاتا ہے. اب ہم آتے ہیں دوبارہ شرح دعا افتتاح کی طرف. آپ کے پاس فوٹو کاپیز موجود ہیں، انہوں نے اچھا کام کیا کہ آپ کو فوٹو کاپیز فراہم کر دیں، اور اب آپ اس کے اندر خود بھی دیکھ پائیں گے جو کچھ ہم کہہ رہے ہیں. درود بھیجیے گا محمد عالم. ہمارے پاس جو یہ مفاتیح الجنان ہے، سید ریاض حسین نجفی صاحب کی ترجمہ ہوئی بھی، اس میں صفحہ نمبر 354 بن رہا ہے. آپ لوگوں کا صفحہ کتنا بنے گا؟ یعنی ابتدا سے تقریباً ہم نے 3 صفحات طے کر لیے تھے، اس کے بعد ہم اس عبارت تک پہنچ گئے تھے. الحمدللہ الذی لا یحتک حجابہ ولا یغلق بابہ. ذرا سا آپ کو ڈھونڈنا پڑے گا، اپنے پیپرز کے اندر ڈھونڈ لیجئے گا. الحمدللہ الذی لا یحتک حجابہ ولا یغلق بابہ. 433 ہے ان پیجز میں، 433 پہ دیکھیے گا. ہم نے اب تک جو کچھ باتیں کہیں دیکھیں اس دعا کے اندر، ہم نے دیکھا کہ اس دعا کے اندر ایک موقع پر جو، وہ اس بات کو ضرور ذہن میں رکھیے گا، دعائیں ایک ٹون میں دیے جانے والا لیکچر نہیں ہے. دعائیں ایک ٹون میں ایک موضوع کے اوپر دیے جانے والا لیکچر نہیں ہے. یعنی ایسا نہیں ہوتا کہ ایک موضوع لیا گیا ہے بس اسی کے اوپر چلتے رہیں گے. نہیں، یہ دعا ہے، یہ خود کلامی ہے، یہ کلام ہے پروردگار سے. اس کے اندر اپنی بڑائی، اللہ تعالیٰ کی بڑائی کا اعتراف آتا ہے، کبھی اپنی پستی کا اعتراف آتا ہے، کبھی اپنی حاجات کا ذکر آتا ہے، کبھی اپنی خامیوں اور کوتاہیوں کا ذکر آتا ہے، کبھی اللہ تعالیٰ کے احسانات کا ذکر آتا ہے. یہ تمام چیزیں دعاؤں کے اندر ہوتی ہیں، اور یہ دعاؤں کی ایک خوبصورتی بھی ہے کہ یہ کلام کسی انداز میں لے آئے. مختلف چیزوں کو کل بیان کیا گیا تھا. اگر عقیدے کے اعتبار سے دیکھا جائے تو ہم نے کل اس میں اسلامی تعلیمات کے اعتبار سے دیکھا جائے تو کئی پوائنٹس کل بھی نظر آئے تھے کہ کیوں دعائیں قبول نہیں ہوتی، اگر دعائیں قبول نہ ہوں تو اس کا اثر کیا ہوگا، اور مختلف چیزیں. اب آپ پھر یہاں پر آغاز حمد خدا سے ہے. الحمدللہ الذی لا یحتک حجابہ ولا یغلق بابہ ولا یرد سائلہ ولا یخیب عاملہ. عبارت مکمل انسانوں کی امید دلانے کی طرف ہے. عبارت ایسی عبارت ہے کہ جو اللہ تعالیٰ سے نزدیکی اور قرب کے اظہار کے لیے ہے، وہ جو ہم کہتے ہیں کہ پروردگار کی محبت کے اظہار کے لیے ہے یہ عبارت. اس میں لکھا، ہم ہے اللہ کی جس کا پردہ ہٹایا نہیں جا سکتا. یعنی کبھی ایسا نہیں ہوتا کہ خدا نے متعال یہ کہے کہ اب میرا تجھ سے کوئی تعلق نہیں ہے. نہیں، وہ اپنے ستر کو، اپنے پردے کو ہمیشہ بچا کے رکھتا ہے. تو کبھی یہ نہیں کہتا ہے بندے تو مجھ سے دور ہو جاؤ، میرا تجھ سے کوئی تعلق نہیں. نہیں، ایسا نہیں کرتا. لا یحتک حجابہ ولا یغلق بابہ.
اس کا در رحمت بند نہیں ہوتا، وَلَا يُرَدُّ سَائِلُهُ، اور اس کا سائل خالی نہیں جاتا، اور اس کا امیدوار مایوس نہیں ہوتا. یہ پروردگار کی رحمتوں میں سے ایک رحمت ہے کہ وہ کسی بھی موقع پر اپنے بندے کو اپنے سے ناامید نہیں ہونے دیتا. ہاں وہ یہ کہتا ہے کہ تو نے غلط کام کیا تو میں سزا دوں گا، وہ ضرور یہ کہتا ہے کہ تو نے اگر میری نافرمانی کی تو تیرے لیے زندگی تنگ ہو جائے گی، لیکن وہ کبھی یہ نہیں کہتا کہ چونکہ تو نے میری نافرمانی کی ہے لہذا اب در رحمت پر حاضری کا کوئی امکان نہیں ہے. نہیں، ایسا کبھی نہیں کہتا. اور یہ جو آپ نے یقیناً سنا ہوگا، بعض لوگ دعائیں پڑھتے وقت اس بات کا ذکر کیا کر دیتے ہیں کبھی کبھی، وہ یہ کہ اگر انسان کو اس معاملے کے اندر دیکھا جائے تو انسان اس معاملے میں ایک ایسے غلام کی مانند ہے جس کا مولا کبھی اس سے ناراض ہونے والا نہیں ہے. یعنی ہم مولا اور آقا اور بندے کے رابطے کو اگر دیکھیں تو ایک موقع آتا ہے جب آقا اپنے بندے کو بہت زیادہ سخت سزا بھی دیتا ہے، لیکن کبھی اس سے یہ نہیں کہتا کہ میں اپنی بندگی آقائیت کو ختم کرتا ہوں. یہ خداوند متعال ایسے ایک آقائیت کے مقام پر ہے کہ وہ اپنی آقائیت کو کبھی ختم کرنے کو تیار نہیں ہوتا، وہ کبھی کسی غلطی کے نتیجے میں بھگاتا نہیں ہے. مثالیں بہت زیادہ دی جاتی ہیں، میں ذرا سا اس میں مثال کے طور پر ہم اپنی مثالوں کے اندر کہتے ہیں، آپ نے کبھی نہیں دیکھا ہوگا کہ میں دعائیں پڑھتا، یعنی جو بعض لوگ دعائیں پڑھا کرتے ہیں، میں کبھی دعائیں کمیل لوگوں کے سامنے بیٹھ کے نہیں پڑھتا. اس کی وجہ یہ کہ مجھے وہ انداز ہی نہیں آتا کہ جس سے میں پڑھوں، ورنہ ان چیزوں کے اندر اس کی مثال بہت زیادہ دی جاتی ہے کہ اگر ہم کسی انسان سے امید رکھتے ہوں، کچھ ایسا ہو کہ ہمیں یہ پتا ہو کہ یہ ہماری امید کو لوٹائے گا نہیں، نا امید نہیں کرے گا، اور کبھی ایسا ہو کہ ہم سخت حاجت کے عالم میں اس کے دروازے پر کھڑے ہوں، تو اب ممکن ہے کہ ہمارا کام غلط ہو، لیکن وہ اتنا اچھا ہوتا ہے کہ ہم یہ سوچتے ہیں کہ ہمیں بھگائے گا نہیں. اگر وہ بھگا دے تو ہمیں بہت برا لگتا ہے، ہمیں بہت برا لگتا ہے بھائی کہ ہم غلطیاں کر کے آئے ہوئے ہوتے ہیں اور ہم غلط وقت پہ غلط جگہ پہ کھڑے ہوتے ہیں، لیکن پھر بھی کچھ امیدیں ہماری ہوتی ہیں جس کی وجہ سے ہم اس سے اپنی وابستگی کو سمجھ رہے ہوتے ہیں. عجیب پروردگار کے معاملے میں اس طرح سے ہے کہ یہ تمام امیدیں خود پروردگار نے ایجاد کی ہیں. یعنی انسانوں کے معاملے میں ہوتا ہے ہم اپنی امیدیں بنا لیتے ہیں، اس نے شاید ہم سے کہا بھی نہ ہو، لیکن پروردگار کے معاملے میں یہ تمام امیدیں خود اس نے دلوائی ہوئی ہیں. خود اس نے کہا ہے کہ جو میرے در پہ آئے گا پلٹاؤں گا نہیں، خود اس نے کہا ہے کہ جتنا بھی نافرمان ہوگا توبہ کرے گا تو توبہ قبول کر لوں گا. ان تمام باتوں کے بعد یہ امید بنتی ہے کہ کوئی کتنا ہی گناہگار کیوں نہ ہو، اگر صدق دل کے ساتھ اس جگہ کے اوپر پہنچ جائے پھر خدا دروازے کو بند نہیں کرے گا. ہم اپنی عام زندگی میں بھی ایسے ہی ہیں، ہم اپنی عام زندگی میں بھی ایسے ہی ہیں بھائی کہ ہم میں سے بخیل بھی ہوتے ہیں، کنجوس بھی ہوتے ہیں، لیکن اگر کوئی ڈھنگ سے تواضع کے ساتھ دروازے پر آ کر کچھ مانگے تو واپس نہیں بھیجتے. پھر ہم کہتے ہیں کہ چلو بھائی کیسا بھی انسان ہے، ہم بھی کنجوز آدمی ہیں، لیکن بہرحال اب یہ دروازے پر آ گیا ہے، اچھے طریقے سے مانگ رہا ہے، تو اس کو واپس نہیں بھیجیں گے. وہ جو فضل الہی ہے وہ ہمارے فضل سے کہیں بڑھ کر ہے، تو اگر اس کے دروازے کے اوپر کوئی ڈھنگ کے ساتھ، صحیح امید کے ساتھ، صحیح طریقے سے پہنچ جائے تو یقیناً لا یغلق بابہ، اس کا دروازہ کبھی بند نہیں ہوگا، ولا یرد سائلہ، اس کا سائل پلٹایا نہیں جائے گا، ولا یخیب عاملہ، اس سے امید رکھنے والا کبھی ناکام نہیں ہوگا. الحمدللہ الذی یؤمن الخائفین، حمد اس کی کہ جو ڈرنے والوں کو پناہ دیتا ہے. ان تمام ایک ایک لفظ کے اندر لطافت ہے. یؤمن الخائفین، بعض اوقات انسان ڈر جاتا ہے اور ڈرتا ایسا ہے کہ امیدیں ختم ہو جاتی ہیں. نہیں، وہ اپنے بندوں کو ڈراتا تو ہے لیکن امن بھی دیتا ہے، ڈراتا ہے لیکن ایسا نہیں ڈراتا کہ وہ خوف و دہشت سے کہے خداوند متعال کے پاس میرے لیے اب کوئی امید نہیں ہے. نہیں، یؤمن الخائفین، انہی ڈرنے والوں کو امن بھی دیتا ہے. وینجی الصالحین، نیکوکاروں کو نجات دیتا ہے. ویرفع المستضعفین، جو دبے ہوئے ہیں ان کو ابھار دیتا ہے. پروردگار کے نظام کے اندر عجیب ہے، وہ کبھی امتحان لیتا ہے، اتنا سخت امتحان لیتا ہے کہ جو امتحان دے رہا ہوتا ہے وہ سمجھ رہا ہوتا ہے کہ معاملہ ختم ہو گیا، اب مجھے کوئی امید نہیں رہی، لیکن ایک دم سے پروردگار وہ جو دبے ہوئے ہوتے ہیں ان کو بھی ابھار دیا کرتا ہے. ایک ایران میں بہت قابل آدمی ہے اور میں سمجھتا ہوں بہت پرہیزگار آدمی بھی ہیں، ڈاکٹر حداد عادل، شاید آپ نے وہ ایک کتاب ان کی دیکھی ہو، اردو میں ترجمہ ہوئی ہے، اوریاں ثقافت، ثقافت کی اوریانی، اوریاں تہذیب اس طرح کر کے، تہذیب کی اوریانی اس طرح کر کے ہے. وہ فارسی میں اس کا لفظ ایسے ہی تھا، ترجمہ کرنے والے نے بھی کوشش کی کہ ویسے ہی کہ مولانا ذوالفقار علی زیدی صاحب نے میرے خیال میں ترجمہ کیا اسے. کتاب بہت نفیس کتاب ہے، بہت نفیس کتاب ہے، آپ ضرور مطالعہ فرمائیے گا اس کو، بہت اچھی کتاب، ڈاکٹر حداد عادل بہت نفیس آدمی ہے، بہت متقی آدمی بھی. انہوں نے ایک دفعہ کہا کہ انقلاب سے پہلے جب انقلاب نہیں آیا تھا تو شاہ کا زمانہ تھا، اور ایک دن شاہ کے زمانے کے دور میں ہی 13 رجب کی تاریخ آئی، 13 رجب کی تاریخ آئی، تو کہنے لگے کہ ہمارے اوپر حکومت کی گرفت بہت زیادہ تھی، تو ہم ایک تہہ خانے میں جا کر ایک تھوڑا سا مراسم بنا رہے تھے 13 رجب کی مناسبت سے. تو کہنے لگے کہ وہاں پر کسی شعر پڑھنے والے نے یہ شعر پڑھا کہ اے مولا، تمام دنیا کے اندر آزادی کی شمعیں جل رہی ہیں، لوگوں کو آزادی دی جا رہی ہے، لیکن بدقسمتی سے جس مملکت میں آپ کے ماننے والے سب سے زیادہ ہیں وہیں آزادی سب سے کم ہے، وہیں آزادی سب سے کم ہے. تو کہنے لگے جب ہم وہ شعر پڑھ رہے تھے تو اور دل سے ناامید ہونے لگے کہ یار واقعی صحیح کہہ رہا ہے کہ جس ایران میں سب سے زیادہ ماننے والے ہیں وہیں پر آزادی سب سے کم ہے، اور وہیں پر مذہبی بیراہ روی سب سے زیادہ بڑھ گئی ہے. کہنے لگے اب مجھے یقین نہیں آتا کہ اس بات کو کہے ہوئے بہت عرصہ نہیں گزرا، لیکن اب اس مملکت کے اندر مذہب سب سے زیادہ ہے، دین سب سے زیادہ ہے، یرفع المستضعفین، جب چاہتا ہے دبے ہوئےوں کو بھی اوپر لے آتا ہے، تو کوئی نا امیدی نہیں ہے. یرفع المستضعفین ویضع المستکبرین، بڑا بننے والوں کو نیچا دکھا دیتا ہے، جو استکبار کرتا ہے، جو جتنا زیادہ متکبر بنے گا اس کو تکبر کی سزا ضرور دے گا. یہلک ملوکاً ویستخلف آخرین، بادشاہوں کو تباہ کرتا ہے، اس کی جگہ دوسروں کو لے آتا ہے. بعض اوقات لگتا ہے یہ کلمات ہیں، لیکن اگر دنیا پہ توجہ کریں تو عیناً دنیا شاہد ہے اس بات کی کہ دنیا میں ایسا ہی ہوتا ہے. اب آپ سے میں عرض کروں گا، ہم اس وقت 2002 میں ہیں، 3 سال پہلے سوچئے، کم سے کم مجھ سے کوئی یہ کہتا 9 اکتوبر سے پہلے کہ نواز شریف کے بارے میں کیا خیال ہے، تو میں یہ کہتا کہ بھائی اگلے 10 سال تک تو اس مصیبت سے نجات کی کوئی امید نظر نہیں آ رہی. میں نہیں کہہ رہا وہ گیا تو بہت کچھ اچھا آ گیا، میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں، میں صرف یہ کہہ رہا ہوں جب وہ تھا تو وہ یہ لگ رہا تھا کہ اب کبھی نہیں جائے گا. چیف جسٹس کو ہٹا دیا، آرمی چیف کو ہٹا دیا، جس کو چاہتا تھا اٹھا پٹک کر دیا کرتا تھا. پتہ نہیں کیا ہوا کہ بالکل ٹھیک ٹھاک گیا، اب ایک دم غائب ہو گیا، معاملہ ہی ختم ہو گیا. یہلک ملوکاً ویستخلف آخرین، وہ چاہتا ہے تو بڑے بڑے بادشاہوں کو گرا دیتا ہے، دوسروں کو لے آتا ہے. والحمدللہ قاسم الجبارین، مبیر الظالمین، مدرک الحاربین، نکال الظالمین، صریخ المستصرخین، موضع حاجات الطالبین، معتمد المؤمنین. اچھا، اب ان دعاؤں کو پڑھتے وقت آپ یہ سوچئے، ان دعاؤں کو ان شیعوں نے اس زمانے میں بھی پڑھا ہوگا جو بہت سخت زمانہ گزرا ہوگا، نہیں معلوم کتنے تہخانوں میں بیٹھ کر، نہیں معلوم کتنے جان کے خوف میں مبتلا ہو کر ان دعاؤں کو لوگوں نے پڑھا ہوگا. جب وہ لوگ یہ دعائیں پڑھ رہے ہوں گے کتنی ہمت بن رہی ہوگی ان کے اندر کہ خدا نہیں، ٹھیک ہے ابھی سختی ہے لیکن خدا پلٹا بھی دیتا ہے، خدا ان تمام ملوکوں کو تباہ کر دینے والا ہے. آپ ان دعاؤں کو اس انداز میں بھی دیکھیے گا کہ ابھی آپ کو پتہ ہے کہ دعا افتتاح کے آخر میں آ کے امام زمانہ کا ذکر آئے گا. کچھ بعید نہیں کہ یہ جو ابتدائی کلمات ہیں یہ اس بات کا مقدمہ ہیں کہ ابھی تم یہ سمجھ رہے ہو کہ دنیا کی بڑی بڑی قدرتیں ہیں، لیکن تمہیں کچھ نہیں معلوم کہ جب وہ تشریف لائیں گے تو یہلک ملوکاً ویستخلف آخرین کس طرح اپنے عمل کو انجام دے گا، کہ بڑے بڑے بادشاہ دھرے کے دھرے رہ جائیں گے اور وہ جو حکومت حق ہے وہ فوراً قائم ہو جائے گی. قاسم الجبارین، وہ ہاں حمد ہے اللہ کی کہ وہ، اب یہاں پہ میں کہتا ہوں ترجمہ کرنے والوں کو اردو کا خیال کرنا چاہیے، لکھا ہے دھونسیوں کا زور توڑنے والا. قاسم الجبارین نہیں لگ رہا، قاسم الجبارین کا مطلب جو ہے وہ، یہ ترجمہ سمجھ میں نہیں آ رہا مجھے. بہرحال وہ جو جبار ہوتے ہیں، ظالم ہوتے ہیں، وہ جو جبار ہیں ان کو بھی شکست دینے والا ہے. مبیر الظالمین، ظالموں کو برباد کرنے والا، فریادیوں کو پہنچنے والا، مدرک الحاربین، نکال الظالمین، بے انصافوں کو سزا دینے والا، اور صریخ المستصرخین، وہ داد خواہوں کا داد رس. مستصرخ کہتے ہیں وہ جو کسی مصیبت کے وقت میں آ کر چیخ پڑے، اس کو کہتے ہیں مستصرخ. مصیبت میں پڑا چیخنے لگا، کوئی کسی کی مدد کرنے والا نہ ہو تو یہ فرمایا صریخ المستصرخین ہے، وہ جو چیخ پڑتے ہیں مصیبتوں کے اندر ان کی بھی مدد کر دیتا ہے. موضع حاجات طالبین، طلب کرنے والوں کی حاجات کا مرکز ہے. معتمد المومنین، مومنوں کی ٹیک ہے، یعنی مومنین اس کے اوپر اعتماد کرتے ہیں. الحمدللہ الذی من خشیتہ ترعد السماء وسکانها وترجف الارض وعمارها وتموج البحار ومن يسبح في غمراتها. حمد ہے اللہ کی جس کے خوف سے آسمان اور آسمان والے لرزتے ہیں. ہم نے شاید بجلی کی کڑک دیکھی ہے اور ہم اپنی مادی تفاسیر کے اندر بجلی کی کڑک کی مادی تفاسیر رکھتے ہیں, ہم اس کا انکار نہیں کرنا چاہ رہے, لیکن میں بعض اوقات سوچتا ہوں نہیں معلوم جب ہمیں معنوی امور پتہ چل جائیں گے تو شاید پتہ چلے کہ یہ مادی امور بھی جو ایجاد ہوتے ہیں یہ بھی کسی معنوی امر کا نتیجہ ہوتے ہیں. آپ تصور فرمائیے گا, آپ سے پوچھوں گا آپ کو اس بات پر اطمینان ہے کہ عاشور کے دن خون کی بارش ہوئی؟ کیا کہتے ہیں, ہوئی یا نہیں ہوئی؟ ہمارے پاس کچھ دلیلیں ہیں کہ جس سے, ایک تو کچھ ہسٹوریکل کوٹیشنز ہیں ان سے سمجھ میں آتا ہے, کچھ نہ ہو تو بی بی زینب سلام اللہ علیہا کا ایک خطبہ ہے جو انہوں نے کوفے کے مقام پر دیا, اور اس میں انہوں نے ارشاد فرمایا کہ اب اگر دیکھتے ہو کہ آسمان سے خون کی بارش ہوئی ہے تو تعجب مت کرو. یہ جملہ اس بات کی دلیل ہے کہ واقعاً خون کی بارش ہوئی ہے, کہ وہ فرماتی ہیں کہ اب اگر دیکھتے ہو کہ آسمان سے خون کی بارش ہوئی ہے تو تعجب مت کرو, تمہارے امام کو شہید کیا گیا ہے, بڑا مقام. تو میں اپنے طور پہ سوچتا ہوں کہ شاید ان تمام مادی عوامل, اچھا بارش کے لیے ہمارے پاس مادی عامل موجود ہے, ہمیں پتہ ہے کہ بادل کس طرح سے بنتے ہیں, کس طرح سے برستے ہیں, لیکن یہاں پر ایک مانوی عامل ہے جو ایک خاص بارش کروا رہا ہے. اب بجلی کی کڑک میں نہیں کہہ رہا, ہمیشہ خدا نے متعال کے اس خوف کی علامت ہوتی ہے کہ مثلا آسمان جو ہے وہ خوف سے لرزا تو بجلی کڑکی, میں نہیں کہہ رہا کہ یہ ہوتا ہوگا, لیکن نہیں معلوم پیچھے مانوی عوامل کیا ہوتے ہیں جو ان بظاہر مادی فیکٹرز کے پیچھے عمل کر رہے ہوتے ہیں. الحمدللہ الذی من خشیتہ ترعد السماء وسکانها, اور زمین اور اس کے آباد کار دہل جاتے ہیں اللہ کے خوف سے. وتموج البحار, سمندر لرستے ہیں اور جو ان کے پانیوں میں تیرتے ہیں. ومن یسبح فی غمراتها, الحمدللہ الذی ہدانا لہذا, وہ پروردگار جو اتنا باعظمت ہے, اتنی کائنات اس کے سامنے اتنی عظمت کے باوجود حقیر ہے, حمد اس خدا کی کہ اتنی عظمت والے خدا نے ہم پر بھی نظر کرم کی کہ ہمیں بھی اس کام کی ہدایت دے دی. الحمدللہ الذی, حمد اس اللہ کی جس نے ہمیں یہ ہدایت دکھائی, اور ہم ہرگز ہدایت نہ پا سکتے اگر خداوند متعال ہمیں ہدایت نہ فرماتا. الحمدللہ الذی یخلق ولم, ہاں یہاں پہ اعراب غلط لگا ہوا ہے, یخلق ولم یخلق, صحیح اعراب یوں ہونا چاہیے, پتہ نہیں آپ کے پاس صحیح لگا ہوا ہے یا غلط لگا ہوا ہے. یخلق ولم یخلق, حمد اس خدا کی کہ جو خلق کرتا ہے اور خود مخلوق نہیں ہے. ویرزق ولا یرزق, وہ رزق دیتا ہے اور اس کو کوئی رزق نہیں دیتا. ویطعم ولا یطعم, وہ کھانا کھلاتا ہے اور اس کو کوئی کھانا نہیں کھلاتا. ویمیت الاحیاء ویحیی الموتى وهو حی لا یموت, یہ عبارت بہت نفیس عبارت ہے. ویمیت الاحیاء, وہ زندوں کو مارتا ہے. ویحیی الموتى, اور مرے ہوئوں کو زندہ کر دیتا ہے. وهو حی لا یموت, اور خود ایسا زندہ ہے کہ کبھی اس کو کوئی موت نہیں آتی. زندوں کو مارتا ہے, مرغوں کو زندہ کرتا ہے, یعنی کچھ آثار دنیا میں ایسے ہوتے ہیں لگتا ہے ہمیشہ باقی رہیں گے, فوراً ختم ہو جاتے ہیں. کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو دنیا میں لگتا ہے یہ فوراً ختم ہو جائیں گی, ہمیشہ کے لیے خدا نے متعال ان کو باقی رکھتا ہے. اب دیکھیے اس دنیا میں نشانیاں بہت ہیں, ہماری دنیا میں 70s کے اندر عمارتیں بنی, اور وہ مثلاً یہ ورلڈ ٹریڈ سینٹر تباہ ہونے سے ایک دن پہلے اگر کوئی کہتا ہے کہ اس عمارت نے کتنے دیر باقی رہنا ہے, بآسانی ہمارا جواب ہوتا کئی 10 سال تک اس کے اوپر کوئی پرواہ نہیں ہے. ہم آسانی سے کہہ سکتے تھے 100 سال تک بھی رہے گی, کوئی مشکل نہیں, لیکن اس پروردگار کا نہیں معلوم کہ جب وہ گرانے پہ آتا ہے تو, اب میں نہیں کہہ رہا خود امریکہ نے گرا دیا ہو شاید اس کو کہ اس میں انہیں کے لوگ بیٹھے ہوں, لیکن میں صرف عمارت کی بات کر رہا ہوں کہ جب گری تو وہ چیز جو لگ رہا تھا بہت اسٹیبل ہے, گر گئی ختم ہو گیا معاملہ, اس دنیا میں کسی کا کچھ نہیں معلوم. یحیی الموتى یمیت الاحیاء, زندوں کو مار دیتا ہے مروں کو زندہ کر دیتا ہے. وہو حی لا یموت, وہ زندہ ایسا ہے کہ اسے موت نہیں. بیدہ الخیر, بھلائی اسی کے ہاتھ میں ہے. وہو علی کل شیء قدیر, اچھا اب اس کے بعد ان دعاؤں کی جو آئمہ اطہار علیہ السلام سے وارد ہوئی ہیں, ایک بہت بڑی خاصیت یہ ہے کہ اس میں اہل بیت اطہار کے مقام کو بہت اچھے طریقے سے دکھایا گیا ہے. اب مسلسل دعاؤں کے اندر دیکھیں گے درود بھجوایا گیا ہے, مسلسل دعاؤں کے اندر درود آتا ہے، اس دعا کے اندر بھی بالکل ایسا ہی ہے۔ یہاں سے نبی اکرم اور ان کی آل کا تذکرہ ہے، 12 ائمہ اطہار علیہ السلام کے نام ہیں۔ آج کل کی فضا ہمیں یوں لگنے لگی ہے جیسے یہ نام کم ہو گئے، ہمیں ایسا لگنے لگا کہ جیسے بہت سارے لوگ مخالفت میں آ گئے، لیکن میں آپ کو گارنٹی سے عرض کروں کہ حتیٰ وہ جو مخالفین ہیں وہ ان کی عظمت کے منکر نہیں ہیں، حتیٰ وہ جو مخالفین ہیں وہ بھی ان کی عظمت کے منکر نہیں ہیں۔ صحیح ہے کہ وہ جو مخالفین ہیں وہ ان 12 کو امام نہیں کہہ رہے، لیکن عظمت کے معترف ہیں، ان کی عظمت کا انکار نہیں کریں گے، کبھی انکار نہیں کریں گے۔ تو آپ ان اسامی گرامی کو دیکھیں گے کہ کہاں کہاں ذکر نہیں ہوئے، آپ تعجب کریں گے۔ میں نے خود اپنے فرقہ واریت کی جو بعض اوقات درست ہوئے ہیں، فرقہ واریت کے اوپر میں نے لیکچرز دی، اس میں نے آپ کے سامنے ذکر کیا کہ میں مجدد الافسانی کو برِ صغیر کی فرقہ واریت کے اہم کرداروں میں سے تصور کرتا ہوں، حتیٰ انہوں نے اپنی کتاب کے اندر 12 اماموں کا نام لکھا ہے اور کہا ہے کہ یہ سلسلہ امامت ہے۔ انہوں نے مثلا اس طرح سے لکھا کہ معنویت میں، اور جو مثلا انہوں نے اس کو اس سلسلے بیعت کے اعتبار سے دیکھا ہے، جو سلسلے صوفیہ ہوتا ہے اس کے اعتبار سے دیکھا، کہ انہوں نے کہا کہ وہ جو سلسلے صوفیہ تھا وہ نبی اکرم کے بعد ان اماموں کے ذریعے سے آگے بڑھتا ہوا گیا ہے، تو ان کی عظمت کا کوئی منکر نہیں ہے، شاید امامت کا اعتراف نہ کرے۔ اس سے پہلے کہ ہم اس کو شروع کریں، ایک دفعہ میں درخواست کروں گا یہاں والوں سے کہ درود پڑھتے ہوئے اس طرف تشریف لے آئیے، درود بھیجے گا محمد و آل محمد، یعنی کچھ لوگ اس طرف آئے، مرضی آپ، ایک دفعہ اور درود بھیجے گا محمد و آل محمد۔ اللہم صلی علی محمد عبدک و رسولک و امینک و صفیک و حبیبک و خیرتک من خلقک و حافظ سرک و مبلغ رسالاتک۔ اے معبود اپنی رحمت نادل فرما نبی اکرم پر، حضرت محمد پر، جو تیرے بندے، تیرے رسول، تیرے امانت دار، تیرے برگزیدہ، تیرے حبیب اور تیری پسندیدہ مخلوق ہیں، اور تیرے پسندیدہ ہیں تیری مخلوق میں سے، پاسدار ہیں تیرے راز کے اور پہنچانے والے ہیں تیرے پیغاموں کے۔ یہ جو رحمت کر یہ کیسی ہو؟ افضلا و احسنا و اجملا و اکملا و ازکا و انما و اطیب و اطہر و اسنا و اکثر ما صلیتا و بارکتا و ترحمتا و تحننتا و سلمتا علی احد من خلقک و انبیائکا و رسولکا و صفتکا و اہل کرامتکا کرامتے۔ فرمایا یہ جو درود بھیج، یہ جو حمد ہو ان کے اوپر رحمت نازل فرما، یہ بہترین، نیکو ترین، زیبا ترین، کامل ترین، پاکیزہ ترین، رویدہ ترین، پاک ترین، شفاف ترین، روشن ترین، اور تو نے جو بہت رحمت کی برکت دی، نوازش کی، مہربانی کی، اور درود بھیجا کسی ایک پر اپنے بندوں میں سے، اپنے نبیوں، اپنے رسولوں اور اپنے برگزیدہ میں سے، اور جو تیرے ہاں بزرگی والے ہیں تیری مخلوق میں سے، یعنی مخلوق میں سے کسی کے اوپر بھی اگر تو نے کوئی درود بھیجا ہے تو اس کا بہترین نبی اکرم کے اوپر بھیج، بہترین، پاکیزہ ترین اور مختلف اوصاف جو بیان ہوں۔ اللہم صلی و صلی علی علی امیر المؤمنین و وصی رسول رب العالمین عبدک و ولیک و اخی رسولک و حجتک علی خلقک و آیتک الکبری، ان امیر المؤمنین پر کہ جو تیرے رسول کے بھائی، تیرے ولی ہیں، تیرے رسول کے بھائی، تیری مخلوق پر تیری حجت ہیں، تیری بہت بڑی نشانی اور بہت بڑی خبر ہیں۔ و نبا العظیم، کہ آیات کی تفسیر میں ہے کہ وہ جو سورہ نبا کے ابتدا میں ہے، اما یتساءلون عن النبا العظیم، وہ نبا عظیم جو ہیں وہ امیر المومنین کی ذات اقدس ہے۔ وصلی علی الصدیقۃ الطاہرہ فاطمۃ سیدۃ نساء العالمین، درود بھیجے گا محمد و آل محمد۔ وصلی علی سبطی الرحمہ و امامی الہدیٰ الحسن والحسین سیدی شباب اہل الجنہ، وصلی علی ائمت المسلمین علی ابن الحسین۔ حضرہ اس میں توجہ فرمائیے، گا لکھا ہے ائمت المسلمین، ہم اپنے اماموں کو ایسا پیش کریں کہ جو سب کے رہیں، ایسا نہ کریں کہ اپنے حادیوں کو، اپنے اماموں کو صرف اپنے سے مختص کر کے پیش کریں۔ ٹائٹل دیکھیے گا ائمت المسلمین، ظاہر ہے جو حقیقت ہے اس کو بیان کیا کہ تمام کے امام ہیں، چاہے وہ ماننے والے ہوں چاہے وہ نہ ماننے والے ہوں۔
علی ابن الحسین و محمد ابن علی و جعفر ابن محمد و موسیٰ ابن جعفر و علی ابن موسیٰ و محمد ابن علی و علی ابن محمد و الحسن ابن علی و الخلف الهادی المهدی حجتک علی عبادک و امنائک فی بلادک۔